السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے اسلام آباد میں جاری دھرنا، تین مذہبی جماعتوں کا، اپوزیشن کی حکومت پر تنقید کے رٹ قائم نہیں رہی جبکہ حکومت علماء کرام یا مذہبی جو رہنما ہیں ان سے مدد کی متلاشی ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے ریفرنس میں، پاکستان نے اقوام متحدہ کو اور اس کی اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کی کمیٹی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کے اندر نہ صرف سول لبرٹیز ہیں بلکہ میڈیا کی آزادیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کرٹکس بشمول انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے سربراہ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، اس میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات، اسپیشلی ڈیفینس سیکٹر کے اندر۔ امریکہ کے وزیر دفاع دسمبر کے پہلے ہفتے میں ایک بار پھر پاکستان جا رہے ہیں، اور پچھلے آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک مہینے کے اندر ان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ بظاہر جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تاثر مل رہا ہے خواہ وہ پاکستان کے لیے فوجی امداد کی بحالی ہو، اس میں سے کچھ کنڈیشنز کو ختم کرنے کی سفارشات ہوں، کہ اس ریفرنس میں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ آخری ہمارا حصہ سیگمنٹ یہاں پہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک آفیشیل کے بیان کے پس منظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ دہشت گردی یا ایکسٹریمزم، اس کے خاتمے کے لیے کمیونٹیز کا تعاون کتنا اہم ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کے ساتھ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دوں، پہلے سیگمنٹ میں خاص طور پہ میں صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ دو پرسٹیجیس گیسٹ ہیں، طاہر اسلم گورا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بذات خود ٹیلی ویژن چینل میں اپنا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، ٹیگ ٹی وی ٹورانٹو بیس یہ ٹی وی ہے لیکن اویلیبل ہے کیبل اور انٹرنیٹ کے اوپر، حلیمہ سعدیہ صاحبہ وہ بھی ٹیگ ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں، صافی ہیں، دونوں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، دونوں کا بہت شکریہ۔ وارم ویلکم گورا صاحب، وارم ویلکم حلیمہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اسٹوڈیو میں۔ اور لیکن بات کا آغاز ہم کرتے ہیں پہلے صدیق الفاروق صاحب سے۔ صدیق الفاروق صاحب، اب تو اپوزیشن کی بھی تنقید شروع ہو گئی ہے کہ جو رٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ بالکل چیلنجڈ ہے اور گورنمنٹ اس میں بظاہر ناکام نظر آتی ہے، دو ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا نہ تو انگیج ہو سکے پراپر، بہت زیادہ وقت، نہ ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے اس میں آج ایکسٹینشن ہوئی ہے کہ یہ دھرنا ختم کرایا جائے، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ آپ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ وکٹم بھی ہیں اس زبانی اور حملوں کے اور اس اشتعال انگیز تقاریر کے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے حکومتی سطح پہ کہ کیا کچھ ہے آپ کے مد نظر، کیسے آپ اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ تمام مکاتب فکر اکٹھے ہیں اور ان مظاہرین کا یا دھرنے والوں کا انہوں نے کچھ ساتھ بھی نہیں دیا، اور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے اس سے بھی اسٹرینتھ ملتی ہے، لیکن حکومت کیونکہ یہ دین کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مطالبات بھی رکھے ہیں،
صحیح،
اور پاکستان میں ایک دو چار مرتبہ جو دھرنے دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دودھ کا جلا ساج پھونک پھونک کر پی رہا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے
نہیں، لیکن یہ دودھ جو ہے وہ جلا ہوا دودھ دھرنوں کے ریفرنس میں ہے یا ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہے؟
ماڈل ٹاؤن بھی ہے، دھرنوں کا بھی ہے، اور کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں کہ یہاں خون خرابہ کرنے کی بھی کوئی در پردہ ایک سازش ہے تاکہ 10-20 لاشیں گریں اور ایک لاش کا ایک جلوس نکالا جائے اور پورے ملک میں فساد برپا کیا جائے، کچھ اس طرح کے جو رپورٹ
تو سازشی عناصر پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں؟
سازشی عناصر تو یہ اب حکومت بتائے گی، لیکن پاکستان میں جو بھی سازش ہوتی ہے اس کا آپ اس میں کوئی سرحدوں۔
صدیق الفاروق صاحب، یہاں پہ تھوڑا سا اعتراض ہے، آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، آپ کا اپنا دعویٰ ہے، بہت ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آپ موجود ہیں، اگر سازش ہے ملک کے اندر سے ہے تو آپ بالکل اس کو بے نقاب کریں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، سازش ناکام ہو جائے گی، لیکن صرف سازش کے سلوگن کے پیچھے جانا بھی تو میرا خیال ہے کہ اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے نا، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
میں عرض کروں کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ سارے عوامل حکومت کے حق میں جا رہے ہیں،
صحیح،
یعنی جو لوگ مظاہرین ہیں ان کا اخلاق اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں پذیرائی نہیں مل رہی، اور حکومت نے جو غلطی ہوئی بھی تھی اس کی اتنی اچھے طریقے سے اصلاح کر دی ہے کہ پہلے بھی کوئی کمزوری تھی وہ بھی رفع ہو گئی ہے. وہ جو معاملہ ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے کیا 1974 میں اور پھر آئین میں جو ہے وہ آ گیا ہے. لیکن پھر بھی ان سازشوں اور ان رپورٹوں کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب جو بڑے ہمارے جید لیڈر ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی اور ہماری پارٹی بھی اس حوالے سے کچھ احتیاط کر رہی ہے. اب اگر ہائی کورٹ سے بھی ایکسٹینشن نہیں ملی, توسیع نہیں ملی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری حربہ کریں گے. ویسے میرے نزدیک اتمام حجت تو ہو چکا,
صحیح
ہو چکا, ان سے مذاکرات ہو گئے اور جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں, یعنی وہ جو غلطی
صدیق الفاروق صاحب, یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان تو آپ کے ساتھ بھی ہیں, بڑی جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا سٹینس اس وقت کیا ہے, اور کون کون سی مذہبی جماعتیں یا اسکالرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ دوسری طرف ہم تین جماعتوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بلاک کیا ہوا ہے ٹوین سٹیز کو.
دیکھیے, سب یہ کہتے ہیں کہ بات حکومت کی ٹھیک ہے, بس خون نہ گرے, پرامن طور پر مذاکرات کے ذریعے ہو جائے, اور کیونکہ اب آپ نے انہیں اعتماد میں لے لیا ہے, وہ ساتھ ہیں. جو ہمارے وزیر مملکت ہیں پیر امین الحسنات شاہ صاحب, وہ خود ڈیرا کی گدی نشین بھی ہیں, ان کے والد صاحب بہت بڑے اسکالر بھی تھے, اور اسلامی اور شریع اپنا سپریم کورٹ کے جو شریعت بینچ تھا اس کے وہ جج بھی تھے. بہت انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں, قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے,
صحیح,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بھی کتاب سیرت پہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس لیے. اور پھر راجہ ظفر الحق صاحب کے تمام مکاتب فکر احترام, انتہائی احترام کرتے ہیں. پھر باقی پیر گولڈا شریف جو ہیں وہ بھی آئے, باقی لوگوں کو بھی. مجھے امید ہے کہ جو آخری کوشش ہوئی ہے یہ کامیاب ہوگی, اور اگر نہ ہوئی
انٹیریئر منسٹر بھی کانفیڈنٹ ہے,
ایکشن لینا پڑے گا.
انٹیریئر منسٹر بھی کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کے وزیر مذہبی امور وہ بھی پورے اعتماد ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر اسلم گورا صاحب اور حلیمہ سعدیہ صاحبہ. گورا صاحب, آپ بھی اس صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. کرٹیسزم حکومت پہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جب مذہبی معاملات آ جاتے ہیں تو بہت معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے. اتنی بڑی وائڈر سپورٹ حکومت کے ساتھ بھی اس وقت ہے, جیسے بالکل صدیق الفاروق صاحب نے صحیح کہا کہ جس طرح کی زبان, انداز تخاطب وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پہنچ رہا ہے, ان کے حق میں رائے نہیں بن رہی, اور اتنی کہنا چاہیے کہ میس موبلائزیشن اور ایک اتنی بڑی میسج کی سپورٹ کے باوجود حکومت کچھ کرنے سے گریزہ ہے, کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے, بالکل یہی لگ رہا ہے کہ چند سو لوگوں نے بدقسمتی سے یرغمالات بنایا ہوا ہے اس علاقے کو بھی اور لوگوں کو بھی, اور یہ کوئی شاید نئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح کے گروہ بدقسمتی سے ہمیشہ ہی تھوڑی پرسنٹیج میں ہیں, مگر ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, اور اس پہ قابو پانے کے لیے جو حکومت کا کردار ہے وہ ہمیں اتنا بھرپور نہیں لگ رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, جیسے صدیق فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کی شاید یہ خواہش ہے, یہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ 10-12 لاشیں گریں, مگر حکومت ایسا نہیں چاہتی. احسن اقبال صاحب نے بھی میڈیا اطلاعات کے مطابق ان سے رابطہ کیا, انہیں کچھ وقت بھی دیا, لیکن یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی پاپولر گورنمنٹ وہ قابو نہیں پا رہی. اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا دوسرے جو ریاستی ادارے ہیں کیا حکومت کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے, یا کیا وجوہات؟
لیکن اس میں تو دیکھنا پڑے گا,
حکومت کو جاننا پڑے گا
کہ حکومت نے سپورٹ مانگی ہے اور پھر نہیں ہے. حلیمہ, آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ چیزیں جس کو ہم ترقی یافتہ یا بڑی سویلائزڈ دنیا کہتے ہیں, اگر یہ کینیڈا میں ہو رہی ہیں, اگر یہ امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں, پروٹیسٹرز احتجاج کرنے والے ان کا دائرہ کار کیا ہوگا, ایجنسیاں کہاں پہ فعال ہوں گی, حتیٰ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ سین میں بھی نہیں ہوگی, ریاستی ادارے اپنے آپ کیسے اس کو ریزالو کریں گے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ سول سوسائٹی سے ہماری مراد کیا ہے, سول سوسائٹی کے دائرے میں ہم آتے ہیں یا نہیں. کینیڈا, انگلینڈ, امریکہ, ویسٹ میں جہاں بھی چلے جائیں وہاں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو لاء کے اندر رہ کے اپنی بات کرنے کا سلیقہ ہے. یہ باشعور اور سویلائز سوسائٹی کا ایک وتیرہ ہے جو ہمیں اپنانے کی بہت ضرورت ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کو ہم کریں, یہ سوال تو ہم ایک طرح طرف چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں اگر ہو یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص لمٹس ہیں, ایک قانون ہے جس کی بالادستی ہے. بہرحال اب ہم اگر پاکستان کے سناریو میں دیکھیں تو میرا سب سے پہلے جو بات جس میں بہت فکر انگیز رہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سول سوسائٹی سے کیا مراد لیتے ہیں اور ہم کب اس بات پہ جاگیں گے کہ 21ویں صدی میں رہتے ہوئے جو ہماری گلوبل دنیا ہے اس کی ریالٹیز کیا ہیں اور اس کے مطابق ہم نے دھرنا کلچر کو اپنی سوسائٹی کے اندر کیسے امبریس کر لیا. اور سب کچھ جانتے ہوئے مذہبی جماعتیں ہمیشہ سے ہمارے سوسائٹی کا بہت اہم حصہ رہی ہیں لیکن ان کا کردار بہت فرق رہا ہے.
تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی اور چاہوں گا میں آپ سے سوال کی صورت میں. کل بھی میں نے ایک ریفرنس دیا تھا وائٹ ہاؤس کے سامنے 2006 میں جب میں آیا تو وہاں پہ ایک صاحب ایک کیمپ میں دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں 27 برسوں سے. اب ان کا انتقال ہو گیا, ان کی فیملی میں سے غالباً کسی نے اس کو کنٹینیو کیا اور اب ٹوٹل 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. دھرنا ایشو شاید نہیں ہے جمہوری ملکوں کے اندر بشرطے کہ حکومت کی باقاعدہ مرضی سے دی ہوئی جگہ کے اندر اور اسی دائرے کے اندر وہ موجود ہے. جب وہ عام آدمی کی زندگی ریاست کے کاروبار کو وہ روکنا شروع کرے گا تو تب وہاں پہ ریٹ بحال کرنی ہوگی. دھرنا بھلے یعنی اس سے بڑی طوالت کیا ہو سکتی ہے, کیا کہیں گے
اس پہ؟ میں نے پھر میں اسی پوائنٹ کی طرف واپس آؤں گی کہ اسٹیٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے, آپ کا سول سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے, آپ کے لاز کیا ہیں اور ان لاز کے اوپر آپ کتنا ایز اے سول سوسائٹی کے ممبر آپ انڈیویژول رسپانسبلٹی کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں. معاشرے کے اندر بڑی ساری چیزیں معاشرہ خود ڈٹرمنٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. یہاں پہ اگر آپ لائٹ میں نہیں جائیں گے تو آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. لا اتنے اسٹرانگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے شہریوں کو تاکہ شہری اوبلائجڈ فیل کر کے واپس دینے کو اپنا کردار ادا کرے.
گورا صاحب, اس سے پہلے کہ میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بتائیں, حکومت کی نزاکتیں اور حالات کی اس وقت جو نزاکتیں ہیں وہ بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی حکومت کے لیے کیا مسائل ہیں پاکستان کے اندر, لیکن انتظامی طور پہ اگر اس ایشو کو ٹائملی حل کرنا ہوتا تو کیا کیا جا سکتا تھا؟
دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے اداروں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہی وہاں بیک ہوم پاکستان میں نہیں ہے. اگر اچھا کوآرڈینیشن ہو تو اس طرح کے مسائل پہ قابو پانا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. چونکہ اگر وہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو, پولیٹیکل جماعتیں ہوں, اگر یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہوں ایٹ لیسٹ اس طرح کے سینسٹیو ایشوز پہ جس سے شہریوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کون قصوروار ہے مگر کوآرڈینیشن چاہیے.
صحیح.
اور اس معاملے میں ایڈمنسٹریٹیولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک ٹیبل پہ آئیں سارے ادارے, پولیٹیکل جماعتیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, تو اس مسئلے کو قابو پایا جا سکتا ہے.
صدیق الفاروق صاحب, آپ کی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگرچہ ظاہر ہے سیاست بھی کرنی ہے, الیکشن سال بھی آنے والا ہے, خورشید شاہ صاحب نے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کو کریٹیسائز بھی کیا ہے, میں ان کی چند سیکنڈ کی گفتگو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور پھر اس ریفرنس میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایسے ایشوز کے اوپر وہ کس حد تک آپ کے ساتھ کھڑی ہیں یا ان کو کھڑے ہونا چاہیے. خورشید شاہ صاحب,
گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے, گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے, جو ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے اور وہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں قابل افسوس بات ہے.
جی صدیق الفاروق صاحب, گورنمنٹ کی ریٹ نہیں, جی ایک بات, اور دوسرا یہ کہ میں بالکل اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ اوپر ووک کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن آپ ایک چینل کے ساتھ, چینل کے اوپر آپ کا اور خادم رضوی صاحب کا انٹریکشن ہوا تھا, ہر سننے والے نے جس سے بھی میری بات ہوئی ہے اس کو افسوس ہوا کہ صدیق الفاروق صاحب مناسب بات, نہ صرف یہ کہ مناسب بات کریں بلکہ کوئی اگریسو لب و لہجہ بھی نہیں ہے اور اس پہ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے جس طرح کی زبان ان کے لیے استعمال کی گئی ہے. سو اس ریفرنس میں کتنی ڈی مورلائزڈ ہے لیڈرشپ بھی اور پھر جو ان کے کولیگز ہیں وہ اپوزیشن پارٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ؟
دو باتیں ہیں, ایک تو میرا حوالہ آپ نے دیا, مجھے تو ہمارے یہاں چینل والے بعض دوست بھی یہ نہیں بتاتے کہ کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے, جو وہ کہتے ہیں ذرا 5 منٹ دے دیجیے.
جی جی.
اور وہ فون تھا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ صاحب بھی ہوں گے, لیکن بہرحال مجھے تو جو اخلاق سکھایا گیا ہے اور جو اسلام سکھاتا ہے مجھے تو اس دائرے میں ہی رہنا ہے.
بالکل.
دوسری بات خورشید شاہ صاحب کی, اپوزیشن کو یہ کہنا بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کہنا بھی حکومت کو ایک اسٹرینتھ طاقت دیتا ہے. بھائی جو اس ملک کی اپوزیشن ہے الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر, وہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ آگے بڑھیں, لیکن معاملہ یہ میں نے عرض کیا نا کہ دودھ کا جلا
ایک اور بھی واقعہ اسی طرح کا بڑی سملیرٹیز بظاہر نظر آ رہی ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ اس کنڈیشن پہ جائے، لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، میڈیا اپوزیشن سب کا رول یہی تھا کہ یہ دیکھیے وہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے، اور جب آپریشن ہو گیا تو پھر وہ حکومت وقت کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے معصوم مار دیے۔ سو ایسی کوئی سچویشن تو نہیں ہے کہ ایک طرف آپ پہ دباؤ بڑھے اور آپ ایکشن لے لیں اور پھر آپ کٹہرے میں آ جائیں؟
نہیں، اس وقت معاملات لال مسجد کے بالکل مختلف تھے، یہاں بالکل مختلف ہیں، لیکن کوشش یہی ہو رہی ہے آخر تک کہ گولی نہ چل جائے حکومت کے پاس۔ ویسے میں سمجھتا ہوں جی، یہ بات ذرا مجھے آپ اجازت دیجیے کروں
جی، پلیز۔
واٹر کیننز ہیں، لاٹھی چارج ہے، ربڑ کی گولیاں ہیں، دن کی روشنی میں میں تو یہ کہوں گا کیمرے لگا کے اگر یہ نہیں مانتے تو جو بھی ایکشن کرنا ہے، ملیشیا بھی ہے، رینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، ڈپٹی کمشنر ایون 9 کے مطابق فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں، تو 400 فوج کا دستہ جو ہے ایک کمپنی بلائی جا سکتی
exactly.
ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ جو احتیاط کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے یہ وہی رپورٹس ہیں، وہی معاملات ہیں جن کی وجہ سے جو آپ نے بھی حوالہ دیا لال مسجد کا بھی اور ماڈل ٹاؤن کا بھی، کیا اس سے بچا جائے؟ حالانکہ ماڈل ٹاؤن میں دوسرے دوست جو ہیں انہوں نے ایسی ایسی تقریریں کی، اشتعال دلایا یہاں سول سوسائٹی کی اور امریکہ کی اور برطانیہ کی، کینیڈا کی مثالیں دی گئیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، میں یہ حوالہ جو دینے لگا ہوں اس سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ آکسفرڈ کا پڑھا ہوا بندہ، آکسفرڈ کا پڑھا ہوا بندہ دنیا میں جاننے والا، اسے پتا ہے جمہوریت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، لیکن وہ دھرنا دیتا ہے 4.5 مہینے کا اور امپائر کی انگلی کا جو ہے وہ اٹھنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ اس مسئلے کا حل آپ 2-3 دن میں نکل آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام میں کوئی سپورٹ نہیں ہے اس مظاہرے کو، کوئی سپورٹ حاصل
راجی صاحب، صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، 3 کالرز مجھے کچھ فارمیٹ کے مطابق وہ بھی انگیج کرنے ہیں۔ فیصلہ میرا خیال اسلام آباد والے جو ہمارے کالر ہیں میاں محمود صاحب، ان کو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں، ان کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ لاہور سے عدنان ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم عدنان۔ ہیلو،
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کل ایک مظاہرہ ہوا تھا جو گورنر ہاؤس کراچی کی طرف جا رہے تھے، ان کو واٹر کینن استعمال کر کے ان کو ڈسپرس کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بھی اور بھی ٹیکنیکس ہیں، وجوہات، ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس مظاہرے،
یعنی زیادہ لیتھل بھی نہ ہو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہی بات صدیق الفاروق صاحب نے بھی کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ محمود ہیں ہمارے ساتھ،
یہی میرا، میری عرض سن لیں
جی۔
ہلو،
جی جی بولیے،
آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں، ڈراپ ہوگی۔ راجہ محبوب ہیں ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم راجہ صاحب۔
السلام علیکم
جی،
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق فاروق صاحب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں
جی۔
شروع سے ہی جو اسٹیٹ نے جو اپنی حکمت عملی اپنائی ہے، اس کی وجہ سے ان کو تو چاہیے تھا کہ راستے میں ہی ریلی کو روکا جاتا اور وہاں پہ ان سے مذاکرات کرتے یا ان کو ڈسپرس کرتے۔ جب وہ اسلام آباد آ گئے وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور اس وقت بھی اگر وہ یہ کوشش کرتے تو یہ ان کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ لیکن اب تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ خانقاہوں سے جو ہمارے مشائق و عزائم ہیں وہ بھی باہر نکل آئے ہیں، اور دوسری طرف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ
خاموشی ہے۔
Exactly.
بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب۔ مختصر صدیق الفاروق صاحب، پھر مجھے اگلے سیگمنٹ پہ جانا ہے۔
خانقاہوں سے سپورٹ کے لیے نہیں نکلے، ان کی سپورٹ کے لیے نہیں نکلے، خانقاہوں سے جو ہمارے دوست اور شیوخ آئے ہیں وہ اس مسئلے کے حل میں مدد دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہ ضرور تھا، مثلا انہوں نے پہلے تو وعدہ کیا لکھ کے، ایک بندہ لبیک یا رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو عالم بھی کہے، وہاں معاہدہ لکھ کے کر کے آئے پنجاب میں کہ جناب میں وہاں جاؤں گا اور میں وہی شکر پڑیاں کے ساتھ بیٹھوں گا، ریکارڈ کراؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ تو پھر کس کے آخر اعتماد تو کرنا پڑتا ہے نا،
اور پھر جمہوری ہے، حق بھی ہے، جمہوری حق بھی ہے کہ احتجاج کریں۔
شرعی داڑھی بھی ہے، دین کی بات بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات بھی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینا تو نہیں سکھایا، قرآن پاک نے معاہدہ توڑنے کا حکم تو نہیں دیا، قرآن پاک نے تو معاہدے کی پابندی کی بات کی ہے۔
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کیا ممنون ہیں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک ایک سوال اپنے پینلسٹ سے. گورا صاحب آپ ہمیں مطلب اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خادم رضوی صاحب انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نام سے بھی سیاسی جماعت بھی بنائی ہے, یہ کیوں کر سمجھا جائے کہ بظاہر جس مقصد سے آئے ہیں گورنمنٹ یہ کہتی ہے اور بہت سارا جو انٹیلیجنس ہے وہ کنونسڈ ہے کہ ان کا مطالبہ تو آلریڈی پورا ہو چکا ہے, کریکشنز کر دی گئی, معافی مانگ لی گئی, فکس ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, سو اس سے کوئی سیاسی پولیٹیکل لیوریج لینا مقصود تھا اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے, کیونکہ ان کو جو انیشیل سپورٹ لاہور اور پشاور کے ضمنی الیکشن سے ملی وہ ان کے لیے بڑی انکریجنگ تھی, سو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل کتنی مائلیج لی ہے اس دھرنے سے پچھلے دو ہفتوں میں؟
دیکھیے انہوں نے بلا شبہ مائلیج لی ہے اس طرح کے خاص مائنڈ سیٹ کے ووٹرز میں, اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں کہ بھئی ہم جو بات کرتے ہیں, جو ہمارا ایجنڈا ہے, ہم اس پہ ایکٹ بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی اکثریت, پاکستانی عوام کی اکثریت کا شاید اس طرح کا ایکٹیویزم مسئلہ نہ ہو, مگر بہرحال بدقسمتی سے سالہ سال سے ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بن گیا, اور خاص طور پر جس ایشو پہ وہ یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ جناب ختم نبوت کا جو معاملہ ہے, تو یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ بن چکا ہے. حالانکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی اتنی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش تو نہیں ہے,
بالکل,
مگر بدقسمتی
مذہب کے اندر بھی نہیں ہے. حلیمہ اس کو ریپ ہم کریں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عام آدمی کا جو دین کے بارے میں فہم ہے اور ریاست کی ایک طرف ذمہ داریاں ہیں, اس کے اندر توازن کیسے ہو, اور دین کے فہم کے ساتھ ساتھ وہ ریاست کی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھے؟
سب سے زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جو دین کو سیاست میں تبدیل کر رہے ہیں اور اس کے اصل رنگ کو, جو کہ بیسیکلی آپ کی اخلاقی تربیت کا حصہ ہے, اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی اسی وجہ سے ہم سوسائٹی کا کوئی بھی رخ متعین نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم چیزوں کو صاف صاف اور الگ الگ نہیں دیکھنا چاہتے. تربیت جب تک نہیں ہوگی, جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے مطابق اس کو حل کیا جائے. سٹیٹ کے اوپر ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, سٹیٹ لیجسلیشن کی حد تک تو ذمہ دار ہے, اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے اندر بہت ایکٹیولی حصہ لے کے وہ کام کر رہے ہیں جو مذہبی جماعتوں کو انفیکٹ کرنے چاہیے, جو کہ اخلاقی اور شعوری تربیت ہے, انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی, اس کے اندر ان کو زیادہ میں سمجھتی ہوں اہم کردار ادا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ مذہب کے سیاسی رنگ کو لے کے اور عوام کے ان جذبات کو, عوام بہت سادہ دل ہوتے ہیں, بہت ہی سادہ دل, ان کو آپ کسی طرف بھی لگا دیں وہ آپ کی بات کے اوپر چلنے کو تیار ہیں.
Exactly.
ان کو
اور یہ جو اس جملے کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں کہ جو فہم دین اور ریاست کے تصور اجاگر ہونا ضروری ہے عام آدمی کے ذہن میں, کہ یعنی کوئی بھی گروہ کوئی بھی تنظیم جہاد کا نعرہ لگا دے, سو عام آدمی کو اس کی طرف نہیں دیکھنا, اس کو دیکھنا ہے کہ ریاست کیا کہہ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر یہ مذہبی تشریعات کا حصہ ہے تو ہم اس نازک بحث میں جانا ہی نہیں چاہتے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ گورنمنٹ کا ہے. اب آپ کے پاس ریاست ہے, کوئی ایک فرد یا کوئی ایک گروہ جو ہے وہ آپ کا قائد اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں,
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن, پروگرام جہارنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کے ریفرنس میں, پاکستان کی اپنی رپورٹ اقوام متحدہ کے اندر, اور غیر جانبدار مبصرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں, انسانی حقوق کی صورتحال ہے کیا, اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس پہ گفتگو ہوگی اسٹوڈیو کے اندر. جو ہمارے پینلسٹ ہیں آپ کو پہلے تعارف کرا چکے ہیں, طاہر اسلم گورا صاحب, حلیمہ سعدیہ صاحبہ, دونوں کا تعلق جو ہے وہ ٹیگ ٹیلی ویژن کے ساتھ ہے, اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اسلام آباد سے جوائن کریں بابر نواز خان صاحب, چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے. بابر صاحب بے حد شکریہ آپ کا, جس ریفرنس میں آپ کو زحمت دی ہے خبر, ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جو حال ہی میں جنیوا میں ہوا ہے اس کو یہ بریف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سول لبرٹی, سول سوسائٹی کی آزادیاں, میڈیا کی آزادی, فری میڈیا, اس ریفرنس میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور مذہبی آزادیوں کے ریفرنس میں بھی پیش رفت ہے، لیکن کرٹیسزم اس کے باوجود پاکستان کے اندر سے بھی ہے، پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے گروپ جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کو بڑا باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہیں، خواہ وہ مذہبی آزادیوں کی بات ہو، ایون جو ہے جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں ان کی لبرٹیز کی، سول رائٹس کی بات ہو، اس ریفرنس میں لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اب بھی چیلنجنگ ہیں ریاست کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ کیا کہیں گے آپ اگر مختصراً تھوڑا سا ہمارے سامنے سینیریو رکھنا چاہیں کہ پچھلے 5 برسوں میں اس ریفرنس میں، چلو پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایک بہت اہم مسئلے پہ مجھے لائن پہ لیا۔ میں اس کو اہم اس سینس میں کہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پہ ہیں، اور میں تو چونکہ لاسٹ 2 سال سے اسمبلی میں ہوں، میں تو اس کی بات کروں گا جب سے میں چیئرمین بنا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کا۔ اگر اس میں آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب تھے انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پروگرام متعارف کرایا، فوراً سے پہلے ہم نے ہیلپ لائن کال کا سسٹم متعارف کرا دیا، ہم نے گراس روٹ لیول تک چلے گئے۔ دراصل 18ویں ترمیم کی وجہ سے بھی تھوڑی سی وہ باتیں تھیں اس میں، لیکن وہ بھی کور ہو گئی۔
صحیح،
اور اسی طریقے سے ہم نے نئے قوانین لے کے آئے۔ آنر کلنگ کا پہلے بڑا ایشو تھا کہ آنر کلنگ ہو جاتی تھی، بعد میں کمپرومائز ہو کے باہر نکل آتے تھے لوگ، وہ ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلیں اور دیکھیں مائنورٹیز کے حوالے سے، تو اس وقت کی جو اسمبلی ہے آپ کے سامنے، اس میں منسٹر بیٹھے ہیں، فیڈرل منسٹر ہمارے مائنورٹیز سے ہیں۔ 25 سال بعد ہندو کمیونٹی سے ابھی ہمارے ایک اسٹیٹ منسٹر ہیں ڈاکٹر درشن، وہ بیٹھے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ میں بھی ان کا بڑا انفلوئنس ہو چکا ہے، ان کو مذہبی آزادی اس حد تک ہے کہ ہماری نیشنل لیول کی تمام لیڈرشپ ان کی رسومات میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے برابری کی سطح پہ۔ اسی طریقے سے اسپیشل فنڈنگز رکھی گئی ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے۔ 2 دن پہلے یہاں پہ ہری پور، میرا جو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں پہ 3 مندر تھے، ان کا باقاعدہ وزٹ کر کے ان کو ری اوپن کرنے کی پرمیشن دی گئی۔ مطلب یہ چیزیں، بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔
آپ نے ڈیولپمنٹس کا تذکرہ کیا، اب ذرا جو چیلنجنگ اینگلز ہیں ان کے اوپر ہم آتے ہیں، گورہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔
وہ آج بھی کروں
جی۔ طاہر اسلم گورا صاحب، آپ ٹورانٹو میں ہیں، آپ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، پاکستان سے جو خبریں آتی ہیں ہیومن رائٹس کے ریفرنس میں، وہ کیا امپریشن دیتی ہیں؟ آپ سے کس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں؟ آپ کی اپنی بحیثیت آبزرور کیا، آپ کا مشاہدہ کیا ہے، اور کن ایریاز میں اسپیشلی گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے، پاکستان سے باہر رہنے اور پاکستانی بیک گراؤنڈ کے صحافی اور رائٹر ہونے کے ناطے ہمارا انٹریکشن دونوں طرف رہتا ہے، اور اس سے جو چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مائنورٹیز کے ایشوز کے حوالے سے، پھر یہ بل جو ختم نبوت کا ہے جس پہ یہ دھرنا بھی چل رہا ہے، یہ اس پہ ایک ہمیشہ ہمیں گرل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ سیاسی انسیکیورٹیز کا بھی مسئلہ آتا ہے، جو کہ وہ بھی ہیومن رائٹس کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، اور ہم دعاگو ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں، مگر شاید ان کی رفتار جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کی ہم اینٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور لیکن بہرحال چیلنجز بلا شبہ بہت ہیں، اور اگر ان کی تفصیلات میں جایا جائے تو بہت ساری باتیں
ہم نے ابتدائی میں ریفرنس دیا ہے، جیسے آپ بلا شبہ لاپتہ افراد کی بات کرنا چاہیں گے، بلوچ نیشنلسٹ ایتھنک گروپس ہیں جن کا خیال ہے کہ مسخ شدہ لاشیں ان کی ملتی ہیں، برآمد ہوتی ہیں، حکومتیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کے دعوے مختلف ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں آنے کے بعد بظاہر بے بس نظر آتی ہیں۔ یہ کرٹیسزم ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس میں کیسے، کم از کم جو یہ لیبل ہے، میں کہتا ہوں کہ شاید یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے، لاپتہ افراد والا معاملہ ہے، کیسے گورنمنٹ اپنے آپ کو اسے بچا سکتی ہے، یا سیاسی سطح پہ کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں؟
دیکھیے، پاکستان میں لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اب صرف بلوچستان کی حد تک نہیں رہا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ بلوچستان میں مسئلہ ہے، صرف ان کے لیڈروں کا کہنا نہیں ہے، یہ ریالٹی بھی ہے۔ یہ مسئلہ فاٹا وزیرستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اب کراچی تک آ گیا ہے، اور یہ وہ رپورٹیں ہیں، اور یہ واقعی افسوسناک معاملہ ہے۔ چونکہ انسانی حقوق کی جہاں بات ہوتی ہے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ جرنلزم تک کو شدید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے فار اے لانگ ٹائم، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ابیوز ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ اگر مہربانی فرما کے یہ غور فرمائیں کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے جو تھریٹس ہیں نا ان کو یہ ان کو ہلا نہیں سکتے, وہ اس کے بارے میں انسیکیور نہ ہوں.
ویسے تو گورنمنٹ کا ورژن دینے کے لیے بابر صاحب سے بہتر کوئی چوائس ہو نہیں سکتی, لیکن میں کاؤنٹر کوسچنس کرنا چاہوں گا. آپ نے صحافیوں کا بھی ریفرنس دیا ہے, سو صحافیوں کے اندر بھی بہت ساری آوازیں یہ اٹھتی ہیں کہ بہت سارے لوگ کینیڈا امریکہ اس کی امیگریشن لینے کے لیے بھی ایسے بہت سارے اسٹنٹس کرتے ہیں, یا خاص طور پہ ایسی حدود کراس کرتے ہیں جو شاید ضابطہ اخلاق کے اندر بھی جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہو.
دیکھیے, خیال رکھنا ضروری ہے, جرنلزم کی ایک اپنی ایتھکس ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں,
اور سب سے بڑی شیلڈ ہے جرنلزم کے اپنے ایتھکس جو ہیں کسی بھی صحافی کی سب سے بڑی شیلڈ ہوتے ہیں.
شیلڈ ہوتے ہیں, مگر یہاں پہ رہتے ہوئے اسد بھائی ہم بہت کلیئر ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ وہ بدتمیزانہ رویہ بطور صحافی ان معاشروں میں روا نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی اسٹیج پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ اسٹنٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں, فرض کیجیے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی یہ گرے ایریاز ہوتے ہیں, کس حد تک وہ ٹھیک ہیں, کس حد تک غلط ہیں. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ ریاستی ادارے بہت بڑے ہوتے ہیں, ان کو ایک چھوٹے چھوٹے معمولی افراد کی جو سو کال تھریٹس ہوتی ہیں ان پہ اتنا انسیکیور نہیں ہونا چاہیے.
پھر اگین یہ بھی ذرا سوشل میڈیا, اب ایک فرد کی جو آؤٹ ریچ ہے نا وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, چند دنوں میں لاکھوں انسانوں تک اس کا میسج ہو جاتا ہے, دنیا بھر میں وائرل ہے, ان کی فالوئنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سو اب ایک آدمی بھی تھریٹ تو بن گیا ہے نا.
دیکھیے, ایک آدمی فرض کیجیے زیادہ سے زیادہ کسی ریاستی ادارے کو کوئی سخت لفظ استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچا, مگر بات یہ بھی حقیقت ہے کہ اس شخص کا جو پیغام ہے وہ کوئی ہوا میں نیا نہیں آیا, وہ ہوا میں پہلے سے موجود ہے. تو یہ وہ ہمارے معاشرے میں, بیک ہوم معاشرے میں یہ ریالٹی ہے کہ وہ باتیں پہلے ہی ڈسکس ہو رہی ہیں.
ایگزیکٹلی,
تو میرا خیال
ایک جاندار بحث ہونی چاہیے اور
پکی بات,
اچھے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے,
اس میں تو کوئی شک
گلم گلوچ اور بلیم. بابر صاحب, دو تین اینگل جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ خاص طور پہ جو لاپتہ افراد کا اگر معاملہ ہے؟
پہلے تو میں یہ کہوں گا جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات ہوئی, 28 تاریخ کو میری ایک میٹنگ ہونے جا رہی تھی ابھی اس مہینے کی,
ٹھیک ہے,
اور اس میں ہم نے مسنگ پرسنز کا ڈاکٹر صوبیا نے اس پہ کہا تھا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے, تو میں آج کی آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ یہ دیتا ہوں کہ ہمیں وہاں سے جواب آیا کہ سپریم کورٹ میں اس پہ کیس چل رہا ہے, جب تک سپریم کورٹ کو ڈیسیجن نہیں لیتی ایز اے پولیٹیشین یا ایز اے پارلیمنٹیرین آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, یو آر ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پاناما سے شروع ہو کے اکھاما پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے مہینے کے اندر, لیکن ایسے ایسے کام جو ہیں سالوں سے جو پینڈنگ پڑے ان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, جو جرنلزم کے حوالے سے بات ہوئی,
صحیح,
میں خود ایز اے چیئرمین, میں مطلب انسانی حقوق کی کمیٹی کا چیئرمین ہوں, لیکن اس کے باوجود میں خود مطلب اس کا شکار ہوا. کچھ صحافیوں نے میرے بارے میں عجیب عجیب سے باتیں کی, اور وہ اتنے آزاد ہیں مطلب پاکستان میں صحافی, کہ آپ اگر جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم جس کنٹریز میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی کسی کو ایسے نہیں کر سکتا, وہاں پہ کوئی کسی کو بغیر پروف کے بلیم بھی نہیں کر سکتا.
بالکل,
پروف آتا ہے نہیں بھی ہو تو وہ سورس بتاتا ہے کہ میرے فلاں سورس سے مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے, مے بی رانگ اور رائٹ, یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ سورس سے ملی ہے. پاکستان میں کیا کہتے تھے کہ یہ 1000% کنفرم ہے, فلاں بندہ یہ وہ فلاں ایکٹیویٹی میں فلاں, مطلب جتنی آزادی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ اتنی دنیا میں شاید کہ کہیں ہو, نمبر ٹو. اور نمبر تھری پہ آ جاتا ہے جو آپ نے ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ نیشنلٹیز لینے کے لیے یا پھر وہ ڈپلومیٹس کے قریب ہونے کے لیے, ان کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے بھی ایسے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتے ہیں. بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خود تو خود فائرنگ کروا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو رنگ دے دیتے ہیں جی ایسے. تو مطلب بہت سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہر جگہ پہ ادارے ہی انوالو نہیں ہوتے, بعض اوقات اس کے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے, پکچر کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی بیک پہ کچھ اور ہو رہا ہے.
جی, حلیمہ سعدیہ صاحبہ کو انوالو کرتے ہیں, آپ خاتون بھی ہیں, تو خاتون ہونے کے ناطے ہمیں بتائیے, ظاہر 50% آف پاپولیشن آلموسٹ وہ خواتین پہ ہے, انسانی حقوق کی بات ہو تو ان کے رائٹس, ان کے امپاورمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے حقوق کا حصہ ہے. اس ریفرنس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے, کہاں پہ ابھی بھی بہتری کی گنجائش بہت ہے, لیکن پیس کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں میں واپس اسی طرف آؤں گی, اس طرف آنا پڑے گا کہ کیا ہم گلوبل سٹیزن ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اب یہ جو ریالٹیز ہیں جیسے کہ سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے, آپ نے بھی کہا, ہم اپنی فیس سیونگ نہیں کر سکتے, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर पे ही जाना पड़ेगा. ख्वातीन की स्ट्रगल हमेशा बहुत रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, लेकिन इसमें पेशरफ्त ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है. उसमें मर्द अहम किरदार अदा करते हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये क्लीशे बहुत अच्छा है कि एक कामयाब औरत का हाथ होता है कामयाब मर्द के पीछे, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब आदमी खड़ा होता है. आपकी सोसाइटी में कोई भी जो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लें, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जिसमें आप तमाम हिस्सा लेने वाले अफराद को एक्नॉलेज नहीं करेंगे. तो औरतों को और उनके कॉन्ट्रीब्यूट को एक्नॉलेज करने का 21वीं सदी के हिसाब से जिस जमाने में हम जी रहे हैं उसके मुताबिक उनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है. और ये इस वक्त बहुत बड़ा ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन के जब यहाँ पे भी मूव करते हैं तो हमसे यही सवाल किया जाता है कि हमारी कम्युनिटी इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि औरत आपके मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मर्द उसकी रीज़न है. मर्द अपनी नाकामी को मुख्तलिफ लबादे पहना के औरत को बांध देना चाहता है, जबकि 21वीं सदी की रियलिटीज़ में औरत जब तक शाना बशाना खड़ी नहीं है आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते.
बहुत शुक्रिया बाबर साहब, इसको सम अप कीजिएगा. अगर हम स्पेशली फिर ख्वातीन के रेफरेंस में बात करेंगे, उनके लिए अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों जॉब्स के अंदर, उनके जॉब की जगह के ऊपर, रोज़गार के मकाम के ऊपर हेरासमेंट के इश्यूज़ हों, अभी कुछ डेवलपमेंट्स हमने स्टेट इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस में भी ताज़ा तरीन सुनी है, बड़ी पॉजिटिव हैं, आई मीन उस रेफरेंस में जो पेशरफ्त हुई है, लेकिन कैसे यकीनी बनाया जा रहा है कि 50 बल्कि आप तो ख़वातीन की तो नए जो सेंसेस रिपोर्ट्स हैं उसमें तो गालबन वो मर्दों से तादाद उनकी ज़्यादा है, सो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के राइट्स के लिए क्या किया जा रहा है?
मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बाज़ वक़्त एक नेगेटिव चीज़ ली जाती है कि इंसानी हकूक में स्पेशली जो ख़वातीन के हकूक हैं उसको इस्लाम से रिलेट कर दिया जाता है. और मैं ये बताता जाऊँ कि अगर ज़रा गौर से देखें तो जितने हकूक इस्लाम देता है या जितने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं उतने हकूक शायद के मगरबी दुनिया ने कभी दिए हों, नंबर वन. नंबर टू, पाकिस्तान में आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, अभी काम होता जा रहा है. साथ एक चीज़ को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए आपको भी और स्पेशली उन लोगों को भी जो बाहर की दुनिया में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम एक वॉर लड़ रहे हैं इस वक्त, वो वॉर जो दुनिया की वॉर है जिसमें हम दसे हुए हैं, साथ हम उसको भी लेके चल रहे हैं. वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, साथ साथ हम इन चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं. हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें कहा जाए कि भाई वाकई इन दो महीनों में, इन दो साल में आपने इतनी अचीवमेंट्स कर ली, आपने नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बना दिया, आपने वेमेन के ऊपर अपना इंस्टीट्यूट अलहदा से बना दिया, बच्चों के लिए कर दिया, आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, सूबों में आपने खुद मुख्तारी दे दी, आपने मजिस्ट्रेट लेवल पे उसको लेके चले गए, हेल्पलाइन जिसमें आपका इंस्पेक्टर था 3000 कॉल्स आपकी महीने की एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे आपको 5 से 10 हजार कॉल्स अब डेली आप उनको ले रहे हैं. मतलब इतनी डेवलपमेंट्स हो गई, आप एनजीओ को एक फ्री रसाई मिल गई और मैं खुद एनजीओ को कांटेक्ट करता हूँ जिनको एनओसी चाहिए होती है, मैं कहता हूँ लो एनओसी, जाओ काम करो फील्ड में, लेकिन ये एक ही जगह रिपीट ना करो, थ्रू आउट पाकिस्तान चलो. मतलब बहुत सी पॉजिटिव चीजें आगे आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता. हमें ये नहीं कहा जाता कि यार आप लोग अच्छा कर रहे हो, बस हमें ये कहा जाता है अच्छा हो गया, बस हो गया यार, ये तो एनजीओ का प्रेशर था, ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर था. यार व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर तो हम डाल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट हमारी वो कर रही है, उसको अच्छा कर रही है. यहाँ पे आके पार्टीज्म आ जाता है, ये पीटीआई है, ये नून है, ये फला है, ये फला है. इन चीजों से हमें निकल के एज अ पाकिस्तानी सोचना होगा.
ये तो खैर बड़ी बात होगी, पार्लियामेंटेरियंस पार्टी लाइन से निकल के सोचेंगे तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी. बेहद शुक्रिया बाबर नवाज खान साहब, चेयरमैन नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया. सेगमेंट खत्म करने से पहले दो कॉल्स हम इसमें लेंगे सेगमेंट में. मोहम्मद अफजाल रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम जी.
अस्सलाम वालेकुम साहब, अफजाल साहब.
वालेकुम अस्सलाम
सर, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ. बात यह है कि बलोचों की आपने बात की है, वो हमारे भाई हैं. अभी 20 लाखें मिली है, पंजाबी की लाखें मिली है, तो उनको फिर इसका क्या हाल होना चाहिए आप बता दें।
हमने कल, आपने आपने सुना होगा कि हमने कल इसके ऊपर पूरा तफसीली सेगमेंट किया था। ऑफ कोर्स कोई भी मरे जी और बिला वजह मरे, हल तो रियासत को निकालना है, लेकिन पंजाबी हो, पश्तून हो, बलोच हो, हर एक को जिंदा रहने का हक है। और एथनिक बुनियादों पे या किसी भी बुनियाद पे वायलेंस की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
इतना जुल्म कर रहा है उसका कोई इशू नहीं आप उठा रहे हैं। आप जैसे पाकिस्तान का इशू उठाते हैं ऐसे इंडिया का भी इशू उठाया करें।
मेरे ख्याल में मुख्तलिफ इशूज में आप सुनते रहते हैं। इंडिया के अंदर भी जो ऐसे अगर वो माइनॉरिटीज के राइट्स की बात हो या जनरल वहाँ पे जो तशद्दुद के वाकयात हों, इसी तवज्जो से सुने जाते हैं, उन पर बात होती है। गुलाब खान है हमारे साथ अगले कॉलर अटक से।
जी गुलाब खान अटक से अर्ज कर रहा हूँ जनाब अली,
फरमाइए।
अर्ज ये है कि आप सिविल लिबर्टीज के बारे फरमा रहे हैं, अब इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि देखिए कितने अरसे से धरना जारी है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता कि चले ये सिविल राइट है इनका, और ये तो चले मजबूत है। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो धरने होते हैं उनमें तो फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लोग होते हैं, तो ये इससे ज्यादा और क्या सिविल लिबर्टी पाकिस्तान में होगी। थैंक यू,
बहुत शुक्रिया आपका गुलाब खान, आपने ना सिर्फ कॉल की बल्कि बहुत सारे जो कॉलर्स की तनकीद थी उसको बैलेंस भी किया। स्वामीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से पे बात करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहारंग में आपका एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ असफर इमाम। स्टूडियो में हमारे दो प्रेस्टिजियस गेस्ट मौजूद हैं, ताहिर असलम गोरा साहब सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, प्रोग्राम एंकर हैं टैग टीवी के साथ, हलीमा सादिया भी टैग टीवी के साथ वाबस्ता हैं, साफ़ी हैं और राइट्स पे बात करती हैं। और प्रोग्राम का जो हमारा ये हिस्सा है उसमें हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के रेफरेंस में, जिसमें ऊंच नीच जो है वो हमेशा से रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको बेहतर बनाने की कोशिशें भी नज़र आती हैं। पिछले कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान उनकी आला क़यादतों के जो रबते हैं उनमें काफ़ी तेज़ी पहले भी देखी गई है, और बहुत सारे तजियाकार यहाँ वाशिंगटन के अंदर थिंक टैंक्स के लोग जिनसे हम बात करते हैं उनका ख्याल ये है कि ना सिर्फ डिप्लोमेटिक और जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उससे हट के भी बज़ाहिर लगता ही है कि जो बैकडोर चैनल्स हैं वहाँ पे भी कम्युनिकेशन या इंगेजमेंट मौजूद है। ख़ासतौर पे सर डोनाल्ड ट्रंप उनकी जनूबी एशिया से मुतालिक पॉलिसी के ऐलान के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जहाँ पे शिद्दत नज़र आती है वहाँ पे इंगेजमेंट भी नज़र आती है। अमेरिका के वज़ीर दिफा जिम मैटिस एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 3 दिसंबर को, और उससे पहले जनरल डनफर्ड वो पाकिस्तान जा रहे हैं आइंदा हफ्ते, और तवक्को ये है कि वो दिफाई मामलात के ऊपर तफसीली बात करेंगे। ये इस रेफरेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कि जुमेरात ही को कांग्रेस ने, आपने खबरों में सुना होगा कि एक बिल मंजूर किया था जिसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद $700 मिलियन की उसको रीएम्बर्समेंट थी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की फोर्सेस खासतौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉयड हैं उनके अखराजात के पस मंज़र में ये रीएम्बर्समेंट थी। सो वो मंजूर किया गया है, और इसमें भी एक बड़ी टेंजिबल डेवलपमेंट गोरा साहब ये थी कि ये मशरूत की गई थी इमदाद पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा तब ये पैसे मिलेंगे, और ना सिर्फ हक्कानी नेटवर्क बल्कि उसके साथ लश्कर तैयबा का नाम जोड़ा गया था, लिंक किया गया था। अब जो ताज़ा तरीन जो अप्रूवल हुई है वहाँ से उस शिक के अंदर से लश्कर तैयबा का नाम हटा दिया गया है, सिर्फ हक्कानी नेटवर्क के ऊपर फोकस है। इस दौरे के रेफरेंस में बताइएगा ये कितना सिग्निफिकेंट है, और फिर लश्कर तैयबा का नाम का हटना उससे क्या मुराद है?
देखिए, आपने लश्कर तैयबा पे जोर दिया, और ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी जमात लश्कर तैयबा की मदद से लाहौर में सामने आई ज़मीनी इंतखाबात में, और वो लश्कर तैयबा के लोग थे जिन्होंने जमात बनाई। अगर वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल धारे में आ रहे हैं तो मेरा ये गैस है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि अमेरिका से ये दरख्वास्त करे कि जनाब बात यह है कि वो तो मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, आप इनका नाम निकालें। ऑफ कोर्स ये एक नेगोशिएशन है
آپ مجھے ایز تھنکر بتائیے کہ اگر ایسی جماعتیں
جی
جن کے اوپر لیبل ہو کہ وہ وائلنٹ رہی ہیں ملک کے اندر یا ملک سرحد کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر ملکوں کے لیے, اگر وہ مین سٹریم میں آتی ہیں یا آنا چاہتی ہیں تو ان کو سپیس یا سیکنڈ چانس دینا چاہیے؟
دیکھیے بالکل, جمہوری حق تو ہر ایک کو ایکسرسائز کرنے کا حق ہونا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی نقطہ نظر کے ہوں, چونکہ جمہوریت اسی کا نام ہے. آپ آئیں, اپنے خیالات کو ایکسرسائز کریں, لوگوں کے سامنے پیش کریں, پھر لوگوں پہ چھوڑیں کہ لوگ آپ کو کس حد تک مانتے ہیں. ہم نے دیکھا پاکستان کی بہت ساری مذہبی سیاسی جماعتیں سال ہا سال سے لوگوں میں وہ قبولیت عام نہیں پا سکیں, تو کچھ اور مذہبی جماعتوں کو بھی آنے دیجیے. میرا خیال ہے کہ یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے بات, مگر جو بھی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت یا آئیڈیالوجیکل گروپ وائلنس کا رستہ اختیار کرے
اپنے ملک کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے,
کسی بھی ملک کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ اگر دیکھیے آپ ریجن کے پیس کو ڈیسٹیبلائز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. آپ پر
علیمہ سعدیہ نے بات کی ہے کہ اب تو بنیادی طور پہ گلوبل سٹیزن ہیں ہم, ایک جگہ بندہ بیٹھا ہوا پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ کرتا ہے.
اور میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ پاور میں آتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے, یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ اسی کے اوپر آپ اپنے معاشرے کی بنیادیں بناتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے سے معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں اور ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری اس وقت سٹیزن شپ جو ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہے اور ہمارے مسائل جو ہیں ان وہ بھی ملٹی لیئرڈ ہیں اور وہ ہماری کسی بھی فیس بنا دینے یا بگاڑ دینے سے بیونڈ ہو چکے ہیں. اس میں ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بنانا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, کیونکہ دنیا بہت ویل اویئر ہے ہم اگر ہیں یا نہیں ہیں, اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ایگزیکٹلی گورا صاحب, اس میں لشکر طیبہ والا آپ نے بڑا ایک اینگل ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ہمارے لسنرز اپنے طور پہ سوچ ہوں گے, لیکن اس کا جو دوسرا زاویہ ہے کہ پھر آپ نے حقانی نیٹورک کے خلاف آپریٹ کرنا ہے تبھی یہ آپ کو یہ ریمبرسمنٹ مل رہی ہے. سو کیا اس ریفرنس میں بھی کوئی کلیئرٹی آئی ہے؟
دیکھیے پاکستان اور ایون امریکہ بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے وہ ڈائلاما کا شکار رہا ہے, اور یہ کلیئرٹی اسی ڈائلاما کی یعنی دوراہے پہ کھڑی ہے کہ کیا ہم دوراہے پہ ہی رہیں گے یا کلیئرٹی آئے گی. مجھے ابھی تک کلیئرٹی جو ہمارے سو کال اسٹریٹجیکل جو انٹرسٹ ہیں یا ایسٹس ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے, چونکہ یہ راتوں رات چیزیں بدلتی نہیں.
ہم ایک بار پھر صرف گورنمنٹ کا ورژن پاکستان کی گورنمنٹ کا کوٹ کریں گے, یہاں پہ وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ پچھلے مہینے موجود تھے یا کچھ ہفتے پہلے, دونوں سے ہماری بات ہوئی اور دونوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے یا سب کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے بشمول حقانی نیٹورک کے. اب ذرا اسی سے ایک اور ڈیولپمنٹ افغانستان کے اندر ہے, وہاں پہ جنرل نکلسن جو کہ افغانستان کے اندر ریزولیوٹ سپورٹ مشن ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا ہدف ہے وہ داعش ہے. نوٹیبل پوائنٹ, نوٹیبل از ناٹ افغان طالبان. اور کیا داعش اس ریجن کے اندر طالبان سے بھی بڑا خطرہ بن چکی ہے؟
دیکھیے طالبان, القاعدہ, داعش یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ الگ گروہ ہیں. ان کی ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی ہے اور میں تو یہ کہوں گا خاص طرح کے انٹرسٹ بھی ہیں, جس میں جو ان کے ممبرز ہیں وہ انگیج ہوتے ہیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہے. تو یہ مسئلہ اب یوں ہے کہ طالبان القاعدہ سے ہوتا ہوا سفر داعش تک آ چکا ہے, تو اب دنیا کے لیے جو ٹارگٹ ورڈ ہے وہ داعش ہے, چونکہ طالبان القاعدہ وہ گرو کر کے پروگرس کر کے داعش میں
ان کی آئیڈیالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے, شفٹ ہو رہی ہے, دنیا کو کنٹامنیٹ کر رہی ہے, یا ان کے فائٹرز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟
فائٹرز بھی موو کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں نام بدل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر بھی ایک
فرنچائزز,
ان کے اندر بھی ایک فیشن زدگی کا ایک ماحول ہے کہ جی پہلے طالبان کول ہوتے تھے, پھر القاعدہ کول ہوئے, تو اب داعش کول ہیں. لوگ 19-20 کے فرق کے ساتھ وہی ہیں. جہاں تک آئیڈیالوجی کی بات ہے, میں ایک تھنک ٹینک کینیڈین تھنکرز فورم کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیپلی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, تو آئیڈیالوجی جو ہے وہ بلا شبہ اس میں بھی فرق آ رہا ہے, چونکہ جو داعش ہے وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں. تو اب ان کے چاہنے والوں کو, اسلامسٹوں کو یہ یاد رکھا جائے, اسلامسٹ اور مسلمان میں بڑا فرق ہے. مسلمان 9-to-5 آپ جیسے میرے جیسے ریگولر لوگ ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر چاہنے والے. جو اسلامسٹ ہیں بدقسمتی سے اسمال پرسنٹیج میں جو لوگ ہیں وہ ان کی وائلنٹ آئیڈیالوجی ہے.
تھوڑی سی میں آپ نے چونکہ اس میں شامل کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرے نزدیک تو اسلامسٹ کی بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی سب کا بھلا اور سب کی خیر چاہنے والے ہیں. جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ریلیجن سے ماورا کوئی چیزوں کا نام ہے, وہ بھلے کسی بھی تھیوری کسی بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں وہ ہیں. ذرا القاعدہ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. میں جنرل نکلسن مزید یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ کہ اس وقت ٹاپ پریورٹی القاعدہ سوری داعش ہے جس کو ہم ٹارگیٹ بھی کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ ان کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ پریکٹس ہم جاری رکھیں گے. یہاں پہ دو دن قبل یہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ موجود تھے, افغانستان کے چیف ایگزیکٹو, ہم نے بھی ان سے اسی ریفرنس میں سوال کیے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیر آر ایریاز ان افغانستان جہاں پہ القاعدہ, داعش, ایون پاکستانی ملیٹنٹس, پاکستانی طالبان, افغان طالبان, یہ سارے کے سارے گروپس موجود ہیں. اس ریفرنس میں پھر جو ایک کویسچن بنتا ہے, ہمارے فورم پہ کل بھی ڈسکس ہوا, جو پاکستان اپنی استدلال کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی ورائٹی ہے ملیٹنٹس کی سو پاکستان کے رستے بند بھی ہو جائیں. کامران بخاری آپ کے دوست ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پاکستان سے کچھ فلو ہوتا ہے وہاں پہ, اگر وہ رستے بند بھی ہو جائیں تو جو وہاں لوکل بیٹھے آپریٹ کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا چیلنج ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے.
دیکھیے بالکل ان کا کہنا درست ہے اور آپ کا بھی یہ سوال بڑا ہی ویلڈ ہے. یہ مسئلہ اب انٹرنیشنل بن چکا ہوا ہے. اگر پاکستان سے بلا شبہ رستے بند بھی کر دیے جائیں تو جو افغانستان میں ان کے اپنے ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آئیسس آئیڈیالوجی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے آئیسس آئیڈیالوجی کے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے رہے ہیں, اگر وہ بند بھی ہو جائیں تو وہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. یہ الگ بحث ہے کہ اب اتنی کمپلیکیشن ہے ان بارڈرز پہ, یہ حساب کرنا مشکل ہے کہ کتنے پرسنٹیج آلریڈی یہاں سے وہاں جا چکے ہیں اور وہاں سے یہاں
exactly. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہمیں جانا ہوگا. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہی ہیں جہاں رنگ. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ ہیں اسفر امام. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو پرسٹیجیس پینل ہے اس میں طاہر اسلم گورا صاحب سینئر صحافی ہیں, ٹورانٹو بیسڈ ٹیلیویژن ٹیگ اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, حلیمہ سعدیہ صاحبہ وہ بھی ٹیگ سے وابستہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی زاہد بخاری صاحب واشنگٹن سے انہوں نے جوائن کیا ہے, سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اور بات ہم کریں گے پروگرام کے اس آخری حصے میں, یہاں پہ خاص طور پہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے, آپ پاکستان کے لسنرس کے لیے آپ اس کو وزارت داخلہ کہہ لیں, اس کے ایک آفیشیل نے گفتگو کی, اور گفتگو کا آغاز اس ریفرنس میں تھا جو بھی ایکسٹریمزم یا ٹیررزم ہے اس کے خاتمے کی جو شروعات ہیں وہ کمیونٹیز کے ساتھ رابطوں سے ہوتی ہیں. ہم نے صرف اسی ایک جملے کی بنیاد پہ یہ سیگمنٹ بیس کر لیا ہے, اور ڈاکٹر زاہد بخاری کو بھی زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بذات خود اس بات کو بہت ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی جو امریکہ کے اندر موجود ہے ان کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے اپنے خول سے نکلیں, باقی کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں, انگیج کریں, اور نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کا بلکہ اپنے جو بلیفز ہیں, اپنا جو کلچر ہے اس کے بارے میں بھی وہ اپنے شیل سے نکل کے ان کو ایکسپریس کریں کہ دے آر ناٹ ہارمفل, دے آر ناٹ اے تھریٹ بٹ پارٹ آف دا سوسائٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے ایکسٹریمزم کے خاتمے میں کمیونٹیز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟
ظاہر ہے اس سے میں تو کوئی دو سوال ہو ہی نہیں سکتے کہ ان رول بہت اہم ہے, بلکہ کمیونٹی کو صرف یہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم تھریٹ نہیں ہیں, بلکہ یہ تو بہت ہی ڈیفینسو وہ ہوگا ایک میکنزم. میرا خیال ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو مسلمان کر بھی رہے ہیں آپ, وہ یہ کہ آپ ایک بہترین شہری ہونے کا, بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیں, اور آپ یہاں لوگوں کی, سوسائٹی کی خیر کے لیے ان کاموں میں انوالو ہوں دوسرے گروپس کے ساتھ. تو یہ نہ کہیں کہ اگر جو صرف حجاب کے بارے میں مسئلہ آیا یا کوئی ڈسکرمنیشن کا ہوا تو یہ مسلم ایشو ہے. نہیں, اگر اربن امریکہ میں ڈرگ کا ایشو ہے, وائلنس کا ایشو ہے, اگر خود سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کا ایشو ہے, یا ہیلتھ کیئر کے مسئلے ہیں, انشور لوگ ہیں, ہنگر کا ایشو ہے, یہ سارے ایشو مسلم ایشو ہیں اور اس میں انوالو ہونا چاہیے اور دوسرے گروپس کے ساتھ مل کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے.
اس کے علاوہ اس کنٹریبیوشن کی کیا ایک حد یہ بھی ہونی چاہیے ہے کہ اگر مسلم فیملیز کے اندر پیرنٹس اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ صحیح ٹریک پہ نہیں ہے تو اس کے لیے پراپر وہ انفارم کریں کنسرنڈ اداروں کو اور اس ریفرنس میں مانیٹرنگ ہو یا اس کی گائیڈنس ہو اور وقت سے پہلے اگر کہیں پہ خلل ہے تو اس کا ازالہ ہو.
دیکھنا یہ تو بہت ہی کم کیسز ہیں تو اس میں تو یقیناً سارے ہی ہیں, مطلب اس میں تو دیکھیں نا پہلی بات تو یہ خود پیرنٹس کو سب زیادہ انوالو ہونا چاہیے. اگر دونوں پیرنٹس ہیں ماں باپ دونوں ڈبل جاب کر رہے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی, وہ بچوں کے اسکول میں نہیں جاتے, پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن میں انوالو نہیں ہوتے, بچوں کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے, تو یہ تو آپ خود موقع دے رہے ہیں کہ بھول جائیں کوئی ایکسٹریمزم کا, آپ خود موقع دے رہے ہیں کہ بچے ڈرگس میں جائیں, بچے گینگس میں جائیں, بچے کوئی اور حرکات کر لیں. تو پیرنٹس کو بھی انوالو ہونا چاہیے, مسجد کے ساتھ بھی انوالو ہوں, سنڈے اسکول میں بھی انوالو ہوں, تو یہ سارے کے سارے مرحلے کریں. اور اگر کہیں دیکھیں کہ معاملہ خطرے سے بہت ہی زیادہ آگے جا رہا ہے تو بالکل پھر جہاں انفارم کرنا چاہیے انہیں بھی انفارم کرنا چاہیے, اور لوگ کر بھی رہے ہیں.
گورا صاحب جی, کمیونٹیز کیسے, ظاہر ہے اب یہ خطرہ صرف ترقی پذیر ملکوں میں نہیں ہے یا صرف مسلم دنیا میں نہیں ہے, ویسٹ کے اندر جہاں پہ لوگ بڑی اپنے اپنے خواب لے کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی یہ موجود ہے. ایک تو یہ کہ کمیونٹیز کیسے کولیبریٹ کریں, کیسے ایکسیپٹ کریں دوسروں کو بھی اور اپنے لیے بھی ایکسیپٹنس پیدا کریں, اور تیسرا یہ کہ جو فیئرز ہیں جو تھریٹس ہیں ان کو جج کرنے کی کوالٹی یا ایبیلٹی کیسے ان کے اندر ڈیولپ ہو اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اڈیپٹیبلٹی آئے.
دیکھیے کینیڈا میں امریکہ میں اور مغربی دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں خاص طور پر ان کو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے جب کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے کہیں پر بھی, تو اس پہ ایک کویشچن کھڑا ہوتا ہے کہ آفٹر آل جو میجورٹی دا مسلم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میجورٹی دا مسلم سائلنس ہے, تو یہ کویشچن آتا ہے کہ آفٹر آل یہ کیوں نہیں بولتے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ایک تو ہے ہماری کمیونٹی کے اندر کے مسئلے اور ڈیبیٹس کے کیسے ریڈیکلائزیشن پہ قابو پڑنا, ایک یہ کہ ہمارا انٹریکشن باہر کی ورلڈ کے ساتھ, باہر کی ورلڈ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر ڈینائل کا ایلیمنٹ ختم کرنا ہے, ہمیں اپولوجیٹک یا ڈیفینسو ہونے کی بجائے ہمیں ان ایشوز کو اپنی ڈرٹی لانڈری کو خود صاف کرنا ہے.
صحیح,
ٹھیک ہے نا جی, چونکہ باہر سے ورنہ اعتراضات ہی آئیں گے.
جی,
اگر ہم باہر لوگوں کو یہ سمجھاتے پھریں کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو بہت مائنر پرسنٹیج ہے, ہمیں کالنگ اے سپیڈ کی کرج آنی چاہیے. دیکھیے جیسے امریکہ میں مینہٹن کا مسئلہ ہوا یا اور ہوتے ہیں تو ہماری کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں نا وہ آ جاتے ہیں جی میس شوٹر جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ اور وہ ایک ہی طرح کی چیز ہے. بھائی وہ اور طرح کے شفاق لوگ ہیں اور یہ اور طرح کے جاہل لوگ ہیں جو یہ ایکٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ جو جاہل لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے وہ ہماری کمیونٹی پہ آتی ہے. انفارچونیٹلی وہ جاہل لوگ جو ہیں نا وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری آئیڈیالوجی کو اسلام کی آئیڈیالوجی کو کیری کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پوری کمیونٹی پریشان ہوتی ہے. اب جب تک سائلنس میجورٹی سامنے نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر سائلنس میجورٹی اس پہ ریلیز بھی نکالے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, دیکھیے آفٹر آل ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں جی لون ریڈیکلائز لوگ, لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹرنیٹ بھی جو ہوتا ہے اس میں بھی تو کچھ چیزیں ڈالنے والے
بالکل بالکل اور باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں. آخری سوال ڈاکٹر زید بخاری صاحب, آپ اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ جب یہاں پہ ہم کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم اسٹریٹجیز بنتے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے جو یہاں پہ ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی کتنی ان پٹ لی جاتی ہے اور وہ کتنی ان پٹ دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں؟
دیکھیں میں دو تین باتیں کہوں گا, اگر آئی ڈونٹ نو آپ کو
ایک منٹ ہے ہمارے پاس. جی
اچھا میں بہت ہی تیزی سے کہہ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے سال میں ہم کیپٹل ہل پہ ایڈوکیسی دیے تھا, مسلم کیپٹل ہل ایڈوکیسی دیے تھا, پورے ملک سے 500 لوگ آئے ہوئے تھے, میں وہاں پہ تھا اور 7 بجے ایف بی آئی کے لوگوں نے بغیر کسی انفارمیشن کے میرے دروازے گھر کا دروازہ ٹھک ٹھک کھڑکایا اور کہنا کہ ہم جی کمیونٹی آؤٹ ریچ کے لیے آئے ہیں. یہ تو سو ریڈیکولس طریقہ ہے کمیونٹی آؤٹ ریچ کا. بعد میں میری ملاقات ہوئی ان ایجنٹ صاحب سے, میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے آپ آؤٹ ریچ کا. نمبر دو بات یہ ہے کہ بالکل کرنا چاہیے اور مسلمانوں نے جتنی اس کی مذمت کی ہے اس کے کوئی حد ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایسے بھی ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ ایف بی آئی نے خود انٹراپمنٹ کے طور پہ بھی انفارمر دھڑے ہیں اور یہ سارے کیسز بنائے, لیکن جو غلط ہے وہ غلط کہنا چاہیے. اور سوسائٹی میں بھی ایکسٹریمزم ہے, وائٹ امریکن سوسائٹی میں بھی ایکسٹریمزم ہے, اس میں بھی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ بھی نیشنل سیکورٹی.
ایگزیکٹلی, بہت شکریہ ڈاکٹر زید بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں. ہمارے مہمان تھے طاہر اسلم گورا صاحب, آپ کے ہم ممنون ہیں, آپ اسپیشلی ٹورانٹو سے آئے ہوئے ہیں, آپ نے اسٹوڈیو میں بھی ہمارے لیے وقت نکالا. نیما سعدیہ ٹیگ ٹیلیویژن سے آپ کی وابستگی. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے جسٹن تھویٹس. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.